لبیک یا حسین لبیک خامنائی، ساری دنیا کی شیعہ کا ایک ہی نعرہ، ساری دنیا کی شیعہ کا ایک ہی نعرہ، سید علی خامنائی رہبر ہمارا، رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پہ جان بھی قربان ہے، اس وقت حزب الہی رہبر سید خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک یا حسین، لبیک خامنائی،
حق کے لیے جینے کا انداز سکھایا، حوصلے اور ہمت کو گھر جاگ ہے بڑھایا، کر کے عمل خود بھی زمانے کو بتایا، دین خدا کے لیے لڑ کر بھی دکھایا،
اس وقت حزب الہی رہبر سید خامنائی، ساری دنیا کی شیعہ کا ایک ہی نعرہ، ساری دنیا کی شیعہ کا ایک ہی نعرہ، سید علی خامنائی رہبر ہمارا، رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پہ جان بھی قربان ہے، اس وقت حزب الہی رہبر سید خامنائی، لبیک یا حسین لبیک خامنائی، لبیک یا حسین لبیک خامنائی،
ہر گھڑی میدان میں حاضر میرے رہبر، دشمن دی آج بھی جیتا ہے چھپ چھپ کر، پیر ہوئے خیدر ہوں یہ بتلا دیا سب کو، مرضی خالق کے آگے سر نگوں کر کر،
اس وقت حزب الہی رہبر سید خامنائی، ساری دنیا کی شیعہ کا ایک ہی نعرہ، ساری دنیا کی شیعہ کا ایک ہی نعرہ، سید علی خامنائی رہبر ہمارا، رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پہ جان بھی قربان ہے،
انہیں تکون میدن ہے، میرن میان این تکون میخوره، لیکن تکون نخوره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، اللهم صل على وليك علي بن موسى عدد ما أحاط به علمك، دائم صلاة دائمة بدمام عظمتك وكبريائك، اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. خداوند متعال را،
میں خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم پر اپنا فضل و کرم کیا اور زندگی مرحمت فرمائی کہ ایک بار پھر اور ایک نئے سال میں امام ہاشم کے حضور حرم میں ولولے اور دوستی کے جذبات سے بھرپور آپ بھائیوں اور بہنوں سے گفتگو کریں. سب سے پہلے نئے شمسی سال اور نوروز کی آمد پر یہاں موجود تمام برادران و خواہران کو اور اپنی پوری قوم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ وہ ہماری قوم اور تمام مسلمانان عالم کے لیے اس سال کو بابرکت اور سعادت مند زندگی کے حصول کا سال قرار دے۔ اسی طرح امید رکھتا ہوں کہ خداوند متعال اپنا خاص فضل جاری فرمائے کہ یہ سال ہماری قوم کے لیے خیر و برکت، خدا کے فضل و کرم اور توجہ و عنایت الہی کا خاص سال قرار پائے۔ ایک جملہ گزشتہ سال کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ بندہ حقیر اپنے پہلے پیغام میں اشارہ کیا تھا کہ سال گزشتہ سیاسی جدوجہد سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں، ہماری قوم نے اسے شروع کیا اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کیا۔ اس سیاسی جدوجہد نے ہماری قوم کے دو عظیم اقدامات کی صورت میں جلوہ کیا، ایک جون کے صدارتی انتخابات اور دوسرے 11 فروری یعنی انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے عظیم الشان ملکگیر جلوس اور اجتماعات تھے۔ انتخابات کے بارے میں ہم نے بہت کچھ بیان کیا ہے، گزشتہ جون کے انتخابات سمیت ماضی کے تمام انتخابات اور اسی طرح 11 فروری کے ملکگیر جلوسوں کے بارے میں ہم گزشتہ باتوں کی تکرار نہیں کریں گے۔ لیکن ان دونوں کے لیے دو نکات موجود ہیں۔ یہ دونوں واقعات، جون کے انتخابات اور 11 فروری کے ملکگیر جلوس، در حقیقت بین الاقوامی میڈیا کی مغرضانہ ہرزہ سرائی کے جواب میں ہمارے ملک و قوم کی حساسیت و رد عمل کی نشاندہی کرتے ہیں، اور میں اسی نقطے کی جانب پہلے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ، میرے محترم برادران و خواہران، آپ توجہ کریں کہ انقلاب اسلامی کی ابتدا سے لے کر آج تک انتخابات میں عوام کی شرکت کی شرح کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ ہمارے 11ویں صدارتی انتخابات میں عوام کے ووٹوں کی شرح 72% تھی۔ یہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہونے والے انتخابات کے ٹرن آؤٹ کے مقابلے میں ایک بہت بڑی شرح ہے۔ یہ 72% شرح کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ اس بڑی شرح کی عوامی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عوامی دینی حکومت کی جڑیں مستحکم ہو گئی ہیں، اور اسلامی جمہوریہ کے نظام نے اس عوامی دینی حکومت کو مضبوطی سے قائم کر دیا ہے۔ ایک ایسا ملک جو صدیوں ہی مستبد اور عامروں سے گزر کر آ رہا ہے، اب عوامی جمہوریت اور انتخابات میں بھرپور شرکت کے ساتھ اس طرح گھل مل گیا ہے کہ انقلاب کے 35 برس گزرنے کے بعد بھی لوگوں کی انتخابات میں شرکت کی شرح 72% ہوتی ہے۔ اس حقیقت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ میں آپ تمام جوانوں اور ملک کے گوشہ و کنار سے تعلق رکھنے والے تمام صاحبان فکر سے عرض کرتا ہوں کہ اس عظیم نعمت پر ناشکری نہ کریں۔ جیسا کہ کچھ سال قبل کچھ افراد نے اس نعمت الہی پر کفران نعمت کیا تھا، یا کبھی کبھی یہ بات بھی کانوں سے ٹکراتی ہے کہ انتخابات شفاف نہیں تھے، یعنی ہماری قوم کے دشمنوں کی باتوں کی تکرار کرنا ناسپاس گزاری اور کفران نعمت ہے۔ دوسرا نقطہ، میرے بھائی اور بہنوں، اس نقطے کی جانب بھی توجہ کرنی چاہیے کہ بعض افراد ہیں جو اسلامی انقلاب کی سالگرہ یعنی 11 فروری کے دن ملکگیر عوامی جلوسوں میں لوگوں کی تعداد کے بارے میں تخمینے لگاتے ہیں یا کیمروں کی آنکھ سے لوگوں کی تعداد کو معین کرتے ہیں۔ اس میدان سے تعلق رکھنے والے یا ان جلوسوں کو وقت نظر دیکھنے والے افراد نے ہمیں یہ رپورٹ دی کہ اس سال اسلامی انقلاب کی سالگرہ یعنی 11 فروری والے دن تہران سمیت دوسرے تمام بڑے شہروں میں عوامی جلوسوں میں شریک ہونے والے افراد کی تعداد ماضی کے تمام اجتماعات سے زیادہ تھی۔ اس سال عوامی جوش و ولولہ بھی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور لوگوں کے نعرے بھی معنی دار اور وزنی تھے۔ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی اور دوسرے مبصرین نے یہ سمجھا، اور ہماری نظر میں انہوں نے ٹھیک سمجھا، کہ اس سال استکباری طاقتوں کی سیاست میں ان کی ایرانی قوم سے زبان اور لب و لہجہ بہت بے ادبانہ اور توہین آمیز تھا۔ چونکہ ایران کے ایٹمی مسئلے کے موضوع پر مذاکرات ہو رہے ہیں جس پر امریکی سیاستدانوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایرانی قوم اپنی باتوں سے پھر گئی ہے اور اس نے اپنے اصولوں سے صرف نظر کر لیا ہے۔ یوں اس طرح توہین آمیز باتیں کی گئیں۔ ہمارے عوام نے ان کی باتوں کو سنا اور وہ سب حقیقت جانتے تھے۔ جب دشمن اپنے اصلی چہرے یا اپنے حقیقی چہرے سے نزدیک تر کسی چہرے کے ساتھ سامنے آتا ہے تو لوگوں میں میدان عمل میں کھڑے رہنے کا جوش و جذبہ اور ہمت و حوصلہ اور بھی زیادہ ہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ امریکی ان کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں اسلامی نظام سے جدا ہونے کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انقلاب اسلامی کی سالگرہ والے دن یہ ثابت کر دیں کہ وہ اسلامی نظام، اسلامی جمہوریہ اور اسلام کے لہرائے جانے والے پرچم کے ساتھ اپنے پورے وجود سے وفادار ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں کی دشمنی کے جواب میں ہمارے عوام کی حساسیت اور غیرت ہے۔ اب کچھ نکات نئے سال کے بارے میں اجمالاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی بات کو اگر ایک جملے میں خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ ایرانی قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم بنائے۔ یہ ہے میری بات کا لب لباب۔ میری آج کی گفتگو کا خلاصہ قوم کی عظمت، قدرت اور قومی اقتدار سے عبارت ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی قوم مضبوط اور مستحکم نہ ہو اور وہ مختلف جہاز سے کمزور و ضعیف ہو تو وہ دوسروں کے سامنے حقیر ہی رہے گی۔ دوسرے اس پر دھونس دھمکی جمائیں گے اور اپنا حکم اس پر مسلط کر دیں گے۔ اگر کوئی قوم مضبوط نہ ہو تو عالمی غنڈے اس سے باج خواہی کرتے ہیں۔ جہاں تک ہوگا اس کی تحقیر و اہانت کریں گے اور اس کی شان اور حیثیت کو پامال کریں گے۔ مادی افکار سے چلنے والی اس دنیا کا مزاج اور طریقہ کار یہی ہے۔ جو بھی اپنے طاقتور اور قدرت مند ہونے کا احساس کرے گا وہ کمزوری اور ضعف کو اپنے اوپر سوار کرنے والوں پر اپنی بات مسلط کر دے گا، خواہ وہ کوئی شخص ہو یا کوئی قوم۔ شاعر کہتا ہے، موت کمزور لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہے، ہر مضبوط پہلے کمزور ہوتا ہے پھر مرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کے سامنے مرغی پکا کر لائی گئی جو مرغی اور دوسرے حیوانات کا گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اس نے مرغی کے سالن کو دیکھا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد بولا، اگر تم میں قدرت و طاقت ہوتی اور تم اپنا دفاع کرنے کی طاقت رکھتی تو کسی میں اس بات کی جرات نہیں تھی کہ وہ تم کو مسلخ لاتا اور یوں تمہارا سرتن سے جدا کرتا۔ میں نہ شاعر سے متفق ہوں اور نہ ابو العلائے مورخ سے کہ جن کی بات سے یہ بات نکالی گئی ہے، لیکن اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ مادی افکار کے تحت چلنے والی اس دنیا میں ہر ضعیف اور کمزور کے لیے موت ایک عام سی بات ہے۔ اگر ایک قوم ہوش کے ناخن نہ لے اور خود کو مضبوط نہ بنائے تو دوسری طاقتیں اپنی بات اس پر زبردستی مسلط کر دیتی ہیں۔ بعض اقوام عالم ایسی ہیں جنہیں طاقتور بننے میں ابھی بہت وقت درکار ہے۔ وہ دنیا کی بڑی طاقتوں اور دھمکی دھونس سے بات کرنے والوں سے مقابلے کے لیے اپنے اندر ایسی جرات اور طاقت و قدرت حاصل کرنا نہیں چاہتی ہیں، لیکن ہماری قوم ایسی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دوسروں کی نسبت ہم میں مضبوط بننے کی صلاحیت زیادہ ہے، ہمارے پاس امکانات اور ظرفیت بھی موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہماری قوم نے اپنے قومی اقتدار اور شان و حیثیت کی جانب سفر بھی شروع کر دیا ہے اور اب تک وہ کافی فاصلہ طے کر چکی ہے۔ میں سال دوران کے لیے مجموعی منصوبہ بندی کو ان دو نکات پر محور قرار دیتا ہوں کہ جسے میں نے اپنے پہلے پیغام میں عرض کیا۔ ایک قوم کب طاقتور ہوتی ہے؟ ایک قوم کے مضبوط اور طاقتور ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جدید جنگی آلات اور فوجی ساز و سامان ہو، البتہ جدید جنگی آلات کا ہونا بھی اپنی جگہ لازم ہی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جدید جنگی آلات اور فوجی ساز و سامان سے کوئی قوم طاقتور نہیں ہوتی۔ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے تین عنصر نظر آتے ہیں، ان میں سے دو ہی ہیں جو میں نے اپنے پیغام میں بیان کیے ہیں، یعنی معیشت اور ثقافت۔ اگر یہ تینوں عناصر ایک قوم کے پاس جمع ہو جائیں تو وہ ایک مضبوط قوم بن سکتی ہے، یعنی اقتصاد، ثقافت اور علم و دانش۔ علم و دانش کے بارے میں گزشتہ 10-12 سالوں سے بہت زیادہ نکات بیان کیے گئے ہیں جو بہت مؤثر ثابت ہوئے۔ آج ہم میدان علم میں بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن اقتصاد و ثقافت میں قدرے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی معیشت اور اقتصاد کو اس مقام تک پہنچا دیں کہ سمندر کے اس پار کوئی اپنے فیصلے یا کسی اجلاس سے ہماری ملکی معیشت اور اقتصاد پر اپنا منمانا حکم مسلط نہ کر سکے۔ یہ چیز ہمارے دست قدرت میں ہے اور ہم اسے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ وہی اقتصاد ثابت ہے کہ جس کی تمام پالیسیوں کو گزشتہ ماہ بیان کیا جا چکا ہے۔ ملک کے تینوں مقتدر اداروں نے یہ پالیسیاں مرتب کیں۔ آج چاہتا ہوں کہ اس اقتصاد ثابت کے بارے میں اپنی عوام کو قدر وضاحت دوں۔ اقتصاد مقاومتی یعنی ایسی معیشت اور اقتصاد جو مضبوطی سے ثابت و دائم ہے، جو بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے دیے جانے والے جھٹکوں، زلزلوں اور امریکہ سمیت دوسری طاقتور معیشتی استحکام رکھنے والے ممالک کی سیاست سے متزلزل نہ ہو سکے۔ ایسی معیشت جو اپنے لوگوں پر تکیہ کرے۔ تین بنیادی سوالات اور ان کے جوابات۔ اس اقتصاد ثابت اور دائم کے بارے میں ذہن میں تین سوالات ابھرتے ہیں۔ پہلا سوال، اقتصاد ثابت کیا ہے اور اس کی مکمل تعریف کیا ہے، نیز اس کی مثبت اور منفی صفات کیا ہیں۔ دوسرا سوال، کیا اقتصاد ثابت کا وجود ممکن ہے یا حرف خام خیالی ہے۔ تیسرا سوال، اگر اس اقتصاد ثابت کا وجود ممکن ہے تو اس کے وجود کے لیے کون سے کام لازمی ہیں۔ پہلے ان تین سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ثقافت کے بارے میں جو ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اپنے آرائز بعد میں پیش کروں گا۔ اقتصاد ثابت و دائم ایک ایسی آئیڈیل اکنامکس ہے جو ہماری ملکی ضروریات کے عین مطابق ہے۔ یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ توجہ رہے کہ اس اقتصاد و معیشت کا انحصار صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے، دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو 20-30 سالوں میں اقتصادی میدان میں لگنے والے جھٹکوں اور معیشت کے شدید ترین نشیب و فراز کے نتیجے میں اپنی ملکی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے ایسی اقتصاد کے بارے میں سوچنے لگے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں وہ ہم سمیت دوسرے بہت سے ممالک بھی اپنی مشکلات کا حل اسی میں تلاش کر رہے ہیں، اور یہ صرف ہم میں ہی نہیں اور یہ صرف ہم سے ہی مخصوص نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، یہ اقتصاد درونزا ہے۔ ریٹیک درونزا یعنی ملک و قوم اور ان کی ضروریات سے جنم لینے والا اقتصاد۔ اس نہال کا رشد خود ہمارے ملک میں موجود امکانات سے وابستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ درون گرا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے حصول کے بعد ہم اسے اپنی ہی ملک میں محصور محدود نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ اقتصاد دنیا کی تجارت و اقتصاد سمیت دوسرے ممالک کی معیشت کے ساتھ سر بلندی، قدرت اور عظمت کے ساتھ ساتھ معاملہ کرے گا۔ یہ باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس بارے میں مغرضانہ مقاصد رکھنے والے قلموں، زبانوں اور دماغوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ملکی اقتصاد اور معیشت کو ملک میں ہی محدود و مقید کر دیں۔ وہ قوم اور اعلیٰ حکام کو ایک دوسرے سے جدا کرنے اور اس راہ سعادت سے ہٹانے کے لیے مختلف تجزیے اور تبصرے کریں گے۔ اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ عوام کے ذہن روشن ہو سکیں۔ تیسرا نقطہ، یہ اقتصاد ثابت اور دائم عوام کی بنیاد پر قائم ہے، یعنی اس کا محور حکومت اور سرکاری اقتصاد نہیں ہے، یہ مکمل طور پر عوامی ہے اور عوام کے ہی ارادوں اور سرمایے سے وجود پاتا ہے، لیکن سرکاری نہیں ہے۔ اس کے سرکاری اور حکومتی نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ حکومت اس کی ذمہ دار اور اس کے بارے میں جواب دہ نہیں ہے۔ یہ حکومت و سرکار کی ذمہ داری ہے کہ جامع منصوبہ بندی کرے، زمین ہموار کرے، استعداد کو پروان چڑھائے اور لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرے۔ ایسی ثابت اقتصاد اور معیشت کے کام اور فعالیت سب عوام کے ہاتھ میں ہے، اور حکومت ایک نظارت عمومی کے عنوان سے اس کی ہدایت اور مدد کرے گی۔ جو بھی اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے یا بدعنوانی کا مرتکب ہو یا کرپشن کرے تو اس کا محاسبہ کیا جائے، اور جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو وہاں اس کی مدد کی جائے۔ اس بنا پر زمین آمادہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا نقطہ، یہ اقتصاد ثابت علم محور اقتصاد ہے، یعنی علمی پیش رفت، تحقیق اور ریسرچ سے استفادہ اور ان پر تکیہ کرتا ہے۔ اسی اقتصاد کا محور علم ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے حیات کے لیے صرف سائنسدانوں یا علمی شخصیات پر ہی انحصار کرتا ہے، صرف انہی افراد کو اس میں فعالیت انجام دینے کا حق حاصل ہے۔ صنعت گروں کے تجربے اور محنت کشوں کے تجربات اور مہارتیں اس میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، یہ سب اپنا اپنا کردار بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے کہ علم محور، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صنعت گرا یا زمیندار یا سالوں کے تجربات کی روشنی میں کوئی بڑے کام اور خدمات انجام دینے والے کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ بہت بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اقتصاد ثابت عدل محور ہے، یعنی یہ صرف سرمایہ داری اقتصاد نہیں ہے، مثلا قومی رشد اور قومی ذرائع مبادلہ پر اکتفا نہیں کرے گی۔ بحث یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قومی رشد و فعالیت زیادہ ہو گئی ہے یا ذرائع مبادلہ زیادہ ہو گئے ہیں کہ جسے بین الاقوامی منڈی اور سرمایہ دارانہ اقتصاد خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کسی ملک کے ذرائع مبادلہ تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس ملک میں بہت سے لوگ بھوک سے بھی مر جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات کسی صورت قبول نہیں۔ بنابراین اقتصادی اور معاشرتی عدل و انصاف اقتصاد ثابت کی ایک اہم علامت ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا کی علمی پیش رفت پر کوئی توجہ نہ دی جائے، ان سب باتوں پر توجہ دی جائے گی، لیکن عدالت کے محور پر رہتے ہوئے۔ اقتصاد ثابت کے بارے میں گفتگو اور منصوبہ بندی کے متعلق عدالت اور عدل سے مراد صرف فقر کو معاشرے سے ختم اور تقسیم کرنا نہیں ہے، بلکہ دولت اور ملک کی ثروت کی پیداوار کو بڑھانا بھی شامل ہے۔ چھٹا نقطہ، اقتصاد ثابت ہی ملک کی معیشت کا بہترین رائے حل ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف ملک کی موجودہ اقتصادی مشکلات کو ہی مد نظر رکھا جائے، کہ جن میں سے ایک بڑی مشکل طاقتوں کی جانب سے لگائی جانے والی اقتصادی بائیکاٹ اور پابندیاں ہیں، یا ان میں ایک غلط منصوبہ بندی ہے۔ نہیں جناب، یہ تو ہمیشہ کے مسائل ہیں۔ اقتصاد ثابت یعنی ملکی معیشت اور اقتصاد کی بنیادوں کو مستحکم بنانا اور اس کے پایوں کو مضبوط کرنا۔ ایسی ثابت اور دائم اقتصاد خواہ بائیکاٹ ہو یا بائیکاٹ نہ ہو، ثمر آور اور ثابت ہوگی اور عوام کی مدد کرے گی۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ اقتصاد ثابت و دائم ایک حقیقی اور شدنی ہے یا خیالی اور وہمی؟ جواب یہ ہے کہ یہ کاملاً اور عملاً ممکن ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے شمار استعداد اور صلاحیت موجود ہے۔ میں یہاں ملک کی کچھ صلاحیتوں کا تذکرہ کروں گا۔ یہ کوئی مافوقی اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہماری اہم ترین صلاحیتوں میں سے ایک ہماری انسانی طاقت ہے، یعنی بااستعداد اداروں کارآمد انسانوں کا وجود۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس صلاحیت سے استفادہ کریں۔ ہمارے ملک کے 15 سے 30 سال تک کے نوجوان اور جوان ہماری ملکی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ ہمارے پاس 10 ملین 1 کروڑ افراد ہیں جو ملکی جامعات سے فارغ التحصیل ہیں، تقریباً 4 ملین طلبہ طالبات ہیں جو آئندہ چند سالوں میں جامعات سے فارغ التحصیل ہو جائیں گے۔ میرے جوانوں یاد رکھیں کہ یہ 4 ملین جو کہہ رہا ہوں، یہ قبل از انقلاب طاغوتی حکومت کے آخری زمانے کے طالب علموں سے 25 گنا زیادہ ہیں۔ آج ملک کی آبادی زمانے کے لحاظ سے دگنی ہو گئی ہے، لیکن یونیورسٹی کے طالب علموں کی تعداد 25 برابر ہے۔ اس کے علاوہ کئی ملین ماہر اور تجربہ کار افراد بھی موجود ہیں۔ یہ وہ تمام افراد ہیں جو 8 سالہ جنگ میں ہماری مسلح قوتوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ مسلط کی جانے والی جنگ کی مشکلات میں ایک بڑی مشکل ہمارے اداروں اور محکموں کا تباہ ہو جانا تھا۔ شدید قسم کی بمباری اور مجاہدین کا فوجی آلات و سامان سے تہی دست ہونا تھا، لیکن ہماری قوم کے کچھ صنعت کار، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور تجربہ کار افراد نے تہران اور دوسرے شہروں سے محاذ جنگ کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ میں نے جنگ کی ابتدا میں یہ سب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ انہی افراد میں سے کچھ لوگ میرے پاس کچھ عرصہ قبل آئے تھے۔ اس وقت وہ جوان تھے اور اب پختہ عمر کے مالک ہیں، لیکن اب بھی ان کا وہی جوش و ولولہ ہے۔ ان لوگوں نے میدان جنگ میں قدم رکھا اور فرنٹ لائن پر گئے، اور بعض نے تو جام شہادت بھی نوش کیا۔ یہی افراد تھے کہ جنہوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا اور ملک کو بنایا۔ یہ تمام امکانات و وسائل سبھی انہی افراد کے ذریعے وجود میں آئے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن تجربہ کار اور مختلف شعبہ زندگی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو تعلیم یافتہ افراد سے بھی زیادہ مفید، کارآمد اور بہتر ثابت ہوتے ہیں، اور یہی حال زراعت اور صنعت کے شعبے میں بھی ہے۔ دوسری اہم ظرفیت اور استعداد ہمارے ملکی قدرتی ذخائر اور معدنیات ہیں۔ گزشتہ سال بھی حقیر نے اسی مقام پر تیل اور گیس کے بارے میں نکات بیان کیے تھے۔ ہمارے تیل اور گیس کے ذخائر دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، یعنی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ایران کے گیس اور تیل کے مجموعی ذخائر کی تعداد کی برابری کر سکے۔ اس سال بھی گیس کے مزید ذخائر کشف ہوئے ہیں۔ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ سال گزشتہ کے گیس کے ذخائر کے منامے میں اضافہ ہوا اور ذخیروں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہر قسم کی انرجی کے سب سے زیادہ ذخائر ہمارے ملک میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر قسم کی انرجی تیل اور گیس سے حاصل کی جاتی ہے۔ دنیا کی تمام ممالک اپنی روشنی، حرارت، صنعت اور اپنی تجارت رونق کو اور اپنی تجارتی رونق کو تیل اور گیس سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سونے اور کمیاب دھاتوں کی کانیں بھی ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوہا، قیمتی پتھر اور صنعت سے وابستہ اساسی دھاتیں بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ہماری ایک اور بہترین صلاحیت ہماری جغرافیائی صورتحال ہے۔ ہم تقریباً 15 ممالک کے ہمسائے ہیں اور ان کے ساتھ آمد و رفت رکھتے ہیں۔ ٹرانزٹ، نقل و حرکت ممالک کی تجارتی رونق کے لیے ایک بہت بڑی خصوصیت تصور کی جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جنوب میں ایک بہت بڑا آزاد سمندر اور شمال میں نسبتاً محدود اور چھوٹے دریا موجود ہیں۔ ہمارے ہمسائے ممالک میں تقریباً 370 ملین افراد زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہمسائیگی اور رابطے ایک ملک کی اقتصادی رونق کے لیے بہت بڑی فرصت ہے۔ یہ سب ہمارے داخلی بازار کی پیداوار کے علاوہ ہے۔ 75 ملین افراد کے لیے پیداوار رکھنے والا بازار ہر صنعت کار اور تجارت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک اور صلاحیت وہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بنیادی، فکری اور عملی کاموں کا انجام پانا ہے، یعنی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر۔ سافٹ ویئر کے کام ملکی تعمیر و ترقی، سڑکوں، پلوں، ڈیموں اور کارخانوں کی تعمیر سے عبارت ہیں۔ یہ سب ملکی اقتصاد کی بہترین پیش رفت کے لیے بہترین ہموار زمین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہاں کوئی یہ کہے کہ اگر ہمارا اقتصادی بائیکاٹ نہ ہوتا تو ہم اپنی ان تمام ملکی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرتے، لیکن اس بائیکاٹ کی وجہ سے ہم نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا یا نہیں کر پائے۔ یہ بات غلط اور نادرست ہے۔ ہم نے اس اقتصادی بائیکاٹ کے باوجود، بہت سے مسائل کے باوجود، مختلف شعبہ زندگی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ان میں سے ایک علم کی ترقی ہے اور ایک صنعت اور ٹیکنالوجی ہے۔ ان میدانوں میں ہمارا بائیکاٹ تھا، ہم پر پابندیاں عائد تھیں اور اب بھی ہیں۔ عصر حاضر کی علمی ترقی کے لیے آج کی بہترین علمی مراکز کے دروازے ایرانی سائنسدانوں اور طالب علموں کے لیے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے نینو ٹیکنالوجی، ایٹمی صلاحیت، انسانی حیات کے بنیادی خلیوں اور دفاعی صلاحیت میں بہت ترقی کی ہے۔ سیاروں، میزائل کی تعمیر میں تو ہمارا دشمن پریشان ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم نے اقتصاد و معیشت میں ترقی کیوں نہیں کی؟ ہم نے ان تمام میدانوں اور شعبوں میں تمام تر سختیوں کے باوجود اتنی کامیابیاں حاصل کیں، تو اقتصادی میدان میں بھی اگر ہم اپنے عزم و حوصلے کو یکجا کریں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں تو ہم ملکی اقتصاد کو بھی رونق بخش سکتے ہیں۔ ہم دشمن کے بائیکاٹ ختم ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ وہ کب پابندیاں ہٹاتا ہے اور کب ہمارا فلاں موقف سے موافقت کا اعلان کرتا ہے۔ دشمن کو بھاڑ میں جانے دیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم خود اپنے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اقتصاد ثابت کے وجود میں لانے کے لیے اس کے لوازمات کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اعلیٰ حکام ہماری قومی پیداوار کی حمایت اور سرپرستی کریں، جان لے کہ قومی سطح پر قومی پیداوار ہمارے ملکی اقتصاد معیشت کے اساس ہے۔ یہ حمایت اور سرپرستی کیسے ممکن ہے؟ جہاں قانونی حمایت لازمی ہو انجام دیں، جہاں عدلیہ کی جانب سے سرپرستی لازم ہو اسے انجام دیں، جہاں سول سوسائٹی میں اجرائی سرپرستی کی ضرورت ہو اسے انجام دیں اور ترغیب دیں تاکہ ہماری قومی پیداوار رونق حاصل کر سکے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سرمایہ دار افراد، پیداوار بڑھانے والے صاحب توان افراد کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں قومی پیداوار کو اہمیت دیں، یعنی اس شعبے میں موجود امکانات کو بہترین مینجمنٹ کے ساتھ بہترین شکل میں قابل استفادہ بنایا جائے۔ ہر محنت کش اور مزدور کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کو توجہ اور سنجیدگی سے انجام دے۔ اس حدیث نبوی کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر جو کسی عمل کو انجام دے تو اسے بہترین طریقے سے انجام دے اور مضبوط اور پائیدار بنائے۔ سرمایہ گزاری کرنے والے افراد کو بھی چاہیے کہ اس کی کوشش ہو کیس کے سرمایہ سے بہت زیادہ استفادہ کیا جائے تاکہ پیداوار میں لگنے والے اخراجات کم ہوں اور فائدہ زیادہ۔ ہماری بے تدبیری اور جامع منصوبہ بندی کا نہ ہونا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ پیداوار میں لگنے والے اخراجات زیادہ ہوں اور سرمایہ اور محنت سے کم استفادہ کیا جائے۔ تیسرا نقطہ، ملک میں موجود سرمایہ گزاری کرنے والے افراد پیداواری فعالیت کو دوسری تمام فعالیتوں پر ترجیح دیں۔ ہم نے بہت سے سرمایہ گزاروں کو دیکھا ہے جو اپنے کم یا زیادہ سرمایہ کے ساتھ اپنے سرمایہ سے کوئی مناسب کام شروع کر کے زیادہ درآمد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے پیداوار کو اہمیت دی، انہوں نے ملکی پیداوار کو بڑھانے کا عزم کیا۔ یہ ہے حسنہ اور اچھائی، یہ ہے حسنہ اور اچھائی، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، اور یہ بہترین کاموں سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا سرمایہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کم یا زیادہ سرمایہ کو ملکی پیداوار میں لگائیں۔ چوتھا نقطہ، عوام کو بھی چاہیے کہ تمام عوامی شعبوں میں ملکی پیداوار کی ترویج کریں۔ یہ وہی نقطہ ہے کہ جسے 2-3 سال قبل اسی جگہ گوشت گزار کیا گیا تھا، کہ جس پر کچھ افراد نے عمل بھی کیا، لیکن سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل کریں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ داخلی پیداوار کے مصرف کو اپنائیں۔ میرے عزیزو، جب آپ ملک میں بنی ہوئی کسی چیز یا مصنوعات کو خریدنے میں اسے بیرونی مصنوعات کی خریداری پر ترجیح دیتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ اسی نسبت سے اپنے ملک میں دوسروں کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کام کے لیے کسی ملکی باشندے کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ کام اور محنت کے ذریعے معاشرے میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرے اور اس کی محنت کی وجہ سے ملکی بازار میں بنی چیز یا مصنوعات معاشرے کے افراد استعمال کریں تو یوں آپ نے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی قدردانی کی اور نتیجے میں وہ روز بروز اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں پروان چڑھانے کی کوشش کرے گا۔ جب آپ ملکی مصنوعات کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قومی دولت کو افزائش بخشی ہے۔ طاقتی دور میں ملکی مصنوعات پر باہر ممالک کی مصنوعات کو خریدنا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ جب بھی بازار جاتے تو پوچھتے تھے کہ یہ لوکل ہے یا امپورٹڈ، اگر امپورٹڈ ہوتی تو اس کو خرید لیتے اور زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے۔ لیکن ابھی عادت برعکس صورتحال میں تبدیل ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امپورٹڈ چیزوں کی خریداری حرام ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لوکل سطح پر بنائی گئی چیزوں اور ملکی مصنوعات کی خریداری اقتصاد ثابت کے لیے ایک ضروری حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ملک کی مجموعی صورتحال کے لیے بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوگی۔ اس بات کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں پوری عوام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ البتہ یہاں بھی دوسرے مقامات کی مانند اعلی حکام کی ذمہ داری دوسرے تمام افراد سے زیادہ ہے۔ عوام میں فضول خرچی اور اسراف اور زیادہ روی کی زیادہ تر وجہ ان افراد کے طرز عمل کو دیکھنا ہے جنہیں وہ بڑے افراد کے عنوان سے جانتے ہیں۔ اعلی حکام اور ان بڑوں کے طرز عمل میں اگر اسراف اور فضول خرچی نہ ہو تو عوام میں بھی فضول خرچی کم ہو جائے گی۔ اس بنا پر ملکی مصنوعات کی پیداوار کو ترجیح دینا اہم ترین کاموں میں سے تعلق رکھتا ہے۔ میں یہاں اس حصے کا خلاصہ کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اقتصاد ثابت یعنی ملکی اقتصاد و معیشت کی بنیادوں کا استحکام آج ایک عوامی فریضہ ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ تمام افراد، عوام اور اعلی حکام سمیت تجربہ اور مہارت رکھنے والے افراد، سرمایہ رکھنے والے تاجر حضرات، صاحبان فکر و نظر، سبھی اس میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ میری باتوں کا لب لباب تھا اور اس کی تفصیل بیان کرنا صاحبان فکر و نظر کی ذمہ داری ہے۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ثقافت و فرہنگ کے بارے میں ہے۔ ایک جملہ خلاصتاً عرض کروں کہ فرہنگ و ثقافت اقتصاد سے زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثقافت ایک کھلی ہوا کی مانند ہے کہ جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ آپ سانس لینے اور زندگی کے لیے مجبور ہیں کہ سانس لیں خواہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگر یہ ہوا شفاف اور آلودگی سے پاک ہو تو اس کے اثرات آپ کے بدن میں ظاہر ہوں گے، اگر یہ ہوا آلودہ اور کثیف ہو تو اس کے اپنے اثرات مرتب ہوں گے۔ فرہنگ و ثقافت معاشرے کے لیے ہوا کی حیثیت رکھتی ہے، اگر یہ اچھی ہو تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ ابھی ہم ملک کی مصنوعات کی پیداوار بڑھانے کی رسم کی جڑیں پکڑنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی عوام میں اس کی جڑوں کا مستحکم ہونا ناگزیر ہے۔ اگر ہماری خواہش ہے کہ عوام فضول خرچی اور اسراف نہ کریں تو عوام اس بات کا یقین و باور کریں۔ اسے کہتے ہیں ثقافت۔ ثقافت یعنی عوام کا باور و یقین۔ عوام کے ایمان اور عادات اور تمام چیزیں فرہنگ و ثقافت میں شامل ہیں کہ جن سے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں سروکار رکھتے ہیں اور جو ان کے اعمال و حرکات کا تحرک اور ان کی سمت کو واضح کرنے والی ہیں۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مثلا معاشرتی میدان میں قانون محوری اور قانون کی بالادستی کو اہمیت دینا بذات خود ایک ثقافت ہے۔ معاشرتی زندگی میں دوسروں سے تعاون و مدد بھی ثقافت کہلاتی ہے۔ گھرانے کی تشکیل اور شادی بھی ایک ثقافت ہے۔ بچوں کی تعداد بھی ایک فرہنگ و ثقافت سے متعلق ہے۔ یہ تمام چیزوں میں لوگوں کی نظروں اور ان کے عمل کی جہت کے تعین میں اگر صحیح سمت رکھتی ہو تو زندگی معاشرے میں ایک نئی شکل میں ظاہر ہوگی، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر سمت غلط ہو تو زندگی کا رنگ دوسرا ہوگا، اور خدا نخواستہ ہم اس بلا و آفت میں مبتلا ہو جائیں گے جس میں وہ ممالک پھنس گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھرانے اور اس کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر دیا، شہوات پرستی کو ہوا دی۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فرہنگ و ثقافت دوسری چیزوں کے مقابلے میں دشمن کے حملوں کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی اور معاشرے پر اس فرہنگ و ثقافت کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ فرہنگ و ثقافت کے میدان میں دشمن کے حملوں کا ہدف عوام کا ایمان اور ان کا یقین و باور ہے۔ فرہنگ و ثقافت کے ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ وہ اس عمارت میں پڑھنے والی دراڑوں کے بارے میں ہوشیار رہیں، یہ ثقافتی پیکر میں پڑنے والی دراڑیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم سب کو حساس ہونا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ہماری فرہنگ و ثقافت کو جتنے بھی خطرات لاحق ہیں وہ بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہیں، نہیں، ہم خود بھی قصوروار ہیں۔ مختلف محکموں کے ذمہ دار افراد، ثقافتی اور غیر ثقافتی امور کے عہدیدار، مقررہ حد سے کم محنت اور غلط اقدامات، یہ سب تاثیر گزار ہیں۔ ہم تمام مسائل میں دشمن کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، لیکن توجہ رہے کہ ثقافتی میدان میں ہمیں دشمن کے وجود اور خطرات سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی اور انقلاب اسلامی کے ابتدائی ایام سے ہی دشمن کی پروپیگنڈا مشینریوں نے اس بات کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ انقلاب اسلامی کی بنیادوں اور افکار کے بارے میں عوام کے نظریات اور یقین کو کمزور بنائیں۔ یہ ہے ہماری ثقافت پر ان کے حملے، وہ عوام کے ایمان و باور کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے سامنے سے ایک بابصیرت انسان سہل انگاری سے سرسری انداز میں نہیں گزر سکتا۔ ممکن ہے کہ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرے کہ سائل سے پوچھے کہ جناب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ثقافتی مسائل کے بارے میں حکام کو حساس ہونا چاہیے، تو یہ بیان فرمائیں کہ یہ حساسیت کتنی ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی بات اس آزادی سے منافعت نہیں رکھتی جو انقلاب کے شعاروں اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کی بنیادوں سے تعلق رکھتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں جناب، اس کا آزادی سے کوئی تصادم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ آزادی بے بندوباری سے بالکل الگ ہے، اور آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان تمام اصول و ضوابط کو چھوڑ دے یا انہیں معطل کر دے۔ آزادی جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، خود اس کا اپنا اصول و قانون موجود ہے۔ بغیر ضابطے و قانون کے آزادی کا کوئی معنی وجود نہیں رکھتا، اگرچہ کہ معاشرے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کی ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام مناظر کا تماشا دیکھتے رہیں کہ جناب یہ تو آزادی ہے اور ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ جو چاہے کرے۔ اسی طرح اگر کوئی انسانی جسموں کو تباہ و برباد کرنے اور گھرانوں کو ویران کرنے والی ہیروئن یا دوسری منشیات کو معاشرے میں بیچے، تو بے طرف ہو کر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اگر یہ دیکھیں کہ کوئی ہنر اور آرٹ کے ذریعے، بیان و قلم کی راہ سے، یا مختلف وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، یا پیسے کی مدد سے عوام کے راستے کو تبدیل کرنا چاہے، یا ان کے ایمان و یقین کو نشانہ بنائے اور ہماری اسلامی اور انقلابی فرہنگ و ثقافت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے، اور ہم بیٹھ کر صرف تماشا دیکھیں کہ ارے جناب، یہ تو آزادی ہے اور سب اپنے اپنے کاموں میں آزاد ہیں، تو جان لیجئے ایسی آزادی دنیا میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ حتیٰ ہمارے دشمن امریکہ اور اسرائیل میں بھی ایسی آزادی موجود نہیں ہے۔ آزادی کا نعرہ لگانے اور دعویٰ کرنے والے ممالک بھی اپنے تمام مسائل میں موجود ریڈ لائن کی حفاظت میں بہت زیادہ سخت گیر ہیں۔ توجہ فرمائیے کہ یورپی ممالک میں کسی شخص میں بھی اس بات کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کے بارے میں یہ کہے کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا تھا، یا صرف یہ خام خیالی ہے۔ اگر یہ سچا واقعہ ہے تو کیسے رونما ہوا تھا؟ ہولوکاسٹ کے بارے میں اظہار نظر، اس میں تردید و شک کرنا بڑے جرائم سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایسی باتوں کو معاشرے میں آنے سے روکتے ہیں، بات کرنے والے کو گرفتار کرتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آزادی کے بھی مدعی ہیں۔ وہ تو اپنے ملکی مسائل کی سرخ لکیر یا ریڈ لائن کے مقابل آنے والوں کا نہایت سختی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ ہم سے یہ توقع اور امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک اور نوجوان نسل کی انقلابی اور اعتقادی ریڈ لائن کو آزادی کے نام پر پامال ہوتا دیکھیں اور کچھ نہ کہیں؟ اگر کوئی قومی استقلال کو نشانہ بنائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ استقلال و آزادی کی باتیں پسماندگی کی علامت ہیں، اس کا مسخرہ کرتے ہیں کہ یہ استقلال کیا چیز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قومی استقلال و عزت اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی وابستگی کو خود سے قرار دینے کی نظریے کی تجزیہ گرائی کرے اور ریشوں میں تقسیم کرے، استقلال کا مذاق اڑائے اور نوجوان نسل کے دلوں میں استقلال سے جینے کی نسبت شک و تردید ایجاد کرے، تو اس کے مقابلے میں بے طرف و بے تفاوت ہو کر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ہم جواب دیں اور رد عمل بھی ظاہر کریں۔ اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اخلاقی اور مذہبی مسلمات اور ضروریات کی اہانت کرے، ہماری قومی زبان کا مذاق اڑائے، ہمارے قوم کی بہترین صفات اور خلق و خو کی تحقیر کرے، تو ان سب کے مقابلے میں خاموشی جرم ہے۔ کچھ ایسے بھی افراد ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کی کوششوں کا محور یہی ہے کہ ہمارے ایک نوجوان کی روح عزت کو پامال کریں، مسلسل نفی اور بری صفات کو اس کی جانب نسبت دیں، کہیں کہ جناب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ یورپی ممالک سے لیں، دیکھو وہ ایک دوسرے کو صبر و تحمل کے ساتھ قبول رکھتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، کیا حقیقت یہی ہے؟ آپ توجہ کریں کہ یورپی ممالک میں سے کسی ملک کے دارالحکومت میں آج بھی 20 سال یا 50 سال قبل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی خاتون اپنے حجاب کو معمولی سے بھی زیادہ رعایت کرے تو وہاں کے مقامی جوان اس خاتون پر حملہ کرتے ہیں، دن دہاڑے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس باحجاب اور پردہ دار عورت کو زد و کوب کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کسی میں اتنا پوچھنے کی جرات بھی نہیں ہوتی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور تو اور کسی کو صرف اس بنا پر کہ یہ ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے لوگوں کے سامنے آگ لگا دیتے ہیں، کیا اسی کو کہتے ہیں اپنے مخالف نظریے اور عقیدے رکھنے والے کو تحمل اور برداشت کرنا؟ یہ وہ واقعہ ہے جو ابھی حال ہی میں رونما ہوا ہے، ابھی چند ہی ماہ قبل ایک یورپی ملک میں ہم جنس پرستوں نے ایک ایرانی کو زد و کوب کیا اور پھر اس پر تیل چھڑک کر اسے زندہ جلا دیا، ہمسائے بھی ہاتھ باندھے آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہے اور انہوں نے ایک انسان کو زندہ جلانے پر کسی قسم کا رد و عمل ظاہر نہیں کیا، اسے کہتے ہیں تحمل مخالف؟ کیا یہی ہوتا ہے کہ اپنے مخالف نظریے رکھنے والے کو برداشت کرنا؟ وہ تمام افراد جو ہماری قوم، قومیت اور صفات کی تحقیر کرتے ہیں، اسلامی اصول و قوانین کو اذہان میں متزلزل کرتے ہیں، انقلاب اسلامی کے بنیادی شعاروں سے جنگ کرنے والے، گھر اور گھرانے کی بنیادوں کو گرانے اور اس بے قدر و قیمت کرنے والے، اور شادی کے پاکیزہ بندھن کو بے معنی اور فضول ظاہر کرنے والے آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ جو افراد بھی یہ کام انجام دے رہے ہیں، وہ تمام افراد جو لذت پرستی کو ایک قدر اور مطلوب امر خیال کرتے ہیں، یہ بات جان لیں کہ لذت کے نزدیک منشیات کا استعمال لذت آور ہے، بعض جنسی شہوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کوئی دوسرے کو زد و کوب کر کے لذت حاصل کرتا ہے، الغرض یہ کہ جو بھی چیز کسی کے لیے لذت رکھتی ہو یا لذت آور ہے وہ اسے مباح اور جائز سمجھتا ہے، ایسی بے سر و پا باتوں کی ترویج کرنے والوں کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے بھی افراد ہیں جو ہر چیز کو جائز و مباح قرار دیتے ہیں، ان تمام امور کے مختلف محکموں کو حساس ذمہ داری کرنی چاہیے، ایک ثقافت کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے جو تخریبی کام انجام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے عزم راسخ کی ترویج کے بجائے شک و تردید کے بیج بوئے جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ جب تک ایک قوم عزم راسخ کی مالک نہ ہو وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتی، ان افراد کی کوشش ہوتی ہے کہ ملکی مستقبل سے متعلق اہم ترین مسائل میں قومی عزم راسخ کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے اور شک پیدا کریں، یہ لوگ قومی سطح پر عزت و اعتماد کے نفس کے بجائے ان میں اپنے ملک و قوم کی نسبت حقارت پیدا کرتے ہیں، ایمان راسخ کے بجائے شبہات اور بے اعتقادی، محنت، جد و جہد اور بلند ہمت کے بجائے لذت اور شہوت پرستی کا بیج بوتے ہیں، یہ وہ تمام کام ہیں جو معاشرے میں انجام پا رہے ہیں، ملک کے تمام ثقافتی اداروں اور محکموں کو چاہیے کہ وہ ان کاموں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کریں، توجہ رکھیں کہ بعض اقدامات اور وظائف ایجابی ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ثقافت کے بارے میں عوامی شعور بیدار کیا جاتا ہے اور اس سے لاحق خطرات کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کی جاتی ہے، جبکہ کچھ اقدامات اور وظائف دفاعی ہوتے ہیں کہ ثقافت کو لاحق خطرات سے اسے محفوظ بنایا جائے، ان دونوں وظائف اور اقدامات کو انجام دیے جانے کی ضرورت ہے، حکومت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مربوط ذرائع ابلاغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کی پروپیگنڈا مشینری کی فضولیات اور گنڈا گردی سے ہرگز خوف زدہ نہ ہو، ان سے کسی صورت میں تعلقات استوار نہ کریں، میرے نوجوانوں اب میری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے اور میرے مخاطب وہ جوان ہیں جنہوں نے پورے ملک میں اپنی مدد آپ کے تحت پورے ملک میں ثقافتی کاموں کو شروع کیا ہے اور الحمدللہ یہ کام بہت وسعت پا گیا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو تہران سمیت دوسرے شہروں اور صوبوں میں اپنے ارادے اور ذاتی تحرک کی بنا پر ثقافتی میدان میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ان کے کاموں کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ توجہ اور سنجیدگی سے اپنے کاموں کو جاری رکھیں۔ وہ یہ بات جان لیں کہ ہمارے با ایمان انقلابی نوجوانوں کے ثقافتی کام ملکی تعمیر و ترقی اور ہماری قوم کے دشمنوں کے سامنے اس کی استقامت میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ثقافتی مراجع یعنی علماء، اساتید، انقلابی روشن فکر ذمہ دار اور ہنرمند افراد ملک کی ثقافتی صورتحال کے بارے میں اپنی ناقدانہ نگاہ کو مرکوز نظر رکھیں، اپنی ناقدانہ نگاہ کو مرکوز رکھیں اور تذکر دیتے رہیں۔ لیکن توجہ رکھیں کہ یہ تذکر دینے اور یاد دہانی کرانے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ محکم منطق اور واضح بیان کے ساتھ ہو۔ میں تہمت لگانے، شور شرابہ کرنے اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے کا موافق نہیں ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے انقلابی افراد کے جن میں ہمارے بے شمار نوجوان صاحب نظر و فکر، اساتید، پروفیسر، بزرگ شخصیات، تعلیم یافتہ افراد موجود ہیں، مستحکم اور قوی منطق کے ساتھ میدان عمل میں اتریں اور تعمیری تنقید کریں۔ ہم ذمہ دار افراد اور اعلیٰ حکام کے سامنے مثبت اور منفی نکات کو پیش کریں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عہدیدار یا ذمہ دار فرد متوجہ نہیں ہوتا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن معاشرے میں موجود ایک جوان اس کام سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ ثقافتی میدان میں قومی عزم اور جدوجہد کا معنی یہی ہے۔ آخر میں ایک نقطہ اپنی قوم کے لیے عرض کروں کہ میرے مطابق بین الاقوامی سطح پر حالات و واقعات امریکی خواہشات کے مطابق نہ جنم لیتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ عالمی سامراج اور ہماری قوم کے دشمن نے ہمارے ملک میں جو بھی کرنا اور کرانا چاہا، ان کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور بین الاقوامی سطح پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ امریکہ فلسطین میں ناکام ہو گیا، انہوں نے فلسطین کے لیے جو منصوبہ بندی کی تھی اور جسے جامع عمل پہنانے کے لیے سرتور کوششیں بھی کیں، سب دھرا کا دھرا رہ گیا، اور انشاءاللہ ان کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ فلسطین کو ایک یہودی ریاست میں تبدیل کر دیں، اور فلسطینیوں کو خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی، فلسطین میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہ ہو۔ چاہتے تھے کہ فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ کئی سال کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ فلسطین میں امریکی منصوبہ ناکام ہو گیا۔ شام میں امریکی پلان نے خاطر خواہ نتائج نہیں دیے۔ عراق میں ایک دلدل میں پھنس گئے، اور افغانستان و پاکستان میں بھی اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل نہ کر سکے۔ ابھی آپ یورپ میں بھی ملاحظہ کر رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے کہ امریکی کوششیں نقش بر آب ثابت ہوئی ہیں۔ ہمیں اب اس بات کو یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے اسلامی انقلاب اور انقلابی عوام کے خلاف 30 سال سے بھی زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود وہ اپنے نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور اس کی نشانی انقلاب اسلامی سے مربوط تمام مسائل میں عوام کی موجودگی اور اس کا فعال کردار ہے۔ امریکی نظام اور امریکی حکومت کے مؤثر افراد نے سرحد سے کہا ہے کہ ہم نے ایران پر اقتصادی پابندیاں لگائیں اور انہیں سخت سے سخت تر کرتے چلے گئے کہ لوگوں کو اسلامی نظام کی مخالفت میں سڑکوں پر لے آئیں اور انقلاب کی بنیادیں بیٹھ جائیں۔ لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نتیجہ نکلا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جون 2013 کے صدارتی انتخابات میں لوگوں کی شرکت 72% رہی، اور 11 فروری کے ملک گیر جلوسوں میں عوامی شرکت پہلے سے بہت زیادہ تھی۔ ہمارے جوانوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ مستقبل آپ کا ہے، اور خدا کی توفیق سے آپ کے دشمن کو دندان شکن جواب ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ خداوند عالم اپنی توفیقات کے سائے میں سعادت کے راستوں کی جانب آپ کی ہدایت فرمائے اور قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرمائے۔ شیعہ کا ایک ہی نعرہ، سید علی خامنائی رہبر ہمارا، رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان